السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، اور ہمارے باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. تو پہلے خبروں کا خلاصہ. افغانستان میں طالبان باغیوں نے منگل کے روز ایک ضلع کو روند ڈالا اور ایک دوسرے ضلع کے لیے خطرہ بن گیا ہے. ایک ضلع میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ دوسرے میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق قائم ہو گیا ہے، اور ہم شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کو تلف کر کے رہیں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے اپنی تاریخی ملاقات کے بعد جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور میں منگل کے روز ہونے والی ملاقات پر ایشیا بھر میں اور دوسری دنیا کے لیڈروں نے مستقبل سے متعلق خوش امیدی کا اظہار کیا ہے. اسپین نے پیر کے روز ایک جہاز کو داخلے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس پر 600 تارکین وطن سوار ہیں. اس سے پہلے اٹلی اور مالٹا نے اسے لنگر انداز ہونے سے انکار کر دیا تھا. امریکہ کی قیادت میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد نے شدت پسند تنظیم کے بچے کچھ جنگجوؤں کے خلاف اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں، اور اتحاد کی جانب سے شام اور عراق میں فضائی حملوں میں رواں سال مارچ کے مقابلے میں 300 گنا اضافہ ہو گیا ہے. یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں طالبان باغیوں نے منگل کے روز ایک ضلع کو روند ڈالا اور ایک دوسرے ضلع کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور ایسا حکومت کی طرف سے فائر بندی کے یک طرفہ اعلان کے بعد ہوا ہے. عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ شمالی فریاب صوبے میں کوہستان پر باغیوں نے صبح سویرے حملہ کیا اور کم از کم 12 افغان فوجیوں کو ہلاک اور 13 کو زخمی کر دیا اور ضلع پر قبضہ کر لیا. صوبائی حکومت کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان فورسز نے شہری اموات کو روکنے کے لیے کوہستان سے پسپائی اختیار کر لی ہے. اسی اثنا میں شورش زدہ وسط مشرقی غزنی صوبے میں افغان فوجیوں اور طالبان باغیوں کے درمیان موقر کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے نزدیک شدید لڑائی ہو رہی ہے. مقامی سیکیورٹی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. افغان میڈیا نے خبر دی ہے کہ ضلعی گورنر زخمی ہونے والے 26 افراد میں شامل ہیں، اور 2 درجن سے زائد ان جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان کے ایک ترجمان نے الزام لگایا کہ امریکی طیاروں نے پیر کے روز غزنی میں گروپ کے ریڈیو اسٹیشن وائس آف شریعہ پر بمباری کی ہے. امریکی دفاع کے عہدیداروں نے اس کی تصدیق نہیں کی. ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تنبیہ کی کہ گروپ دشمن کے ایسے اقدامات کو برداشت نہیں کرے گا. حکومت کی طرف سے منگل کے روز نافذ ہونے والے ہفتے بھر کی فائر بندی کے جواب میں طالبان نے بھی افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف عید الفطر کی تقریبات کے دوران حملوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق جمعے سے ہوگا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. منگل کو سنگاپور کے سیاحتی جزیرے سینتوسا کے ایک ہوٹل میں ہونے والی اس تاریخی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے، جسے صدر ٹرمپ نے بہت جامع قرار دیا. مشترکہ اعلامیے میں کم جونگ ان نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ دونوں ملکوں نے جزیرہ نما کوریا کی سلامتی اور امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے. اعلامیے میں امریکہ نے شمالی کوریا کو اس کی سلامتی کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق قائم ہو گیا ہے، اور ہم شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کو تلف کر کے رہیں گے. سنگاپور میں کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے بعد وائس آف امریکہ کی نمائندہ خصوصی گریٹا وین سسٹیرن سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ملاقات میں ہونے والے اتفاق رائے کو ایک عظیم معاہدے کا آغاز قرار دیا.
He really wants to make a deal. He wants to do something. Because he knows that we mean business. I don't think he felt that in the past. I think in the past it was, look, it was different people. It didn't work out. But he knows that we want to do business. We have to do business, and we will do business. And now we do have, it's been, you know, not a long time, but although you could say that from day one we've been talking about North Korea and in a very tough manner. But I think we signed a document today which was far, far greater and more comprehensive than people thought. Nobody thought this was possible.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ گفتگو کر رہے تھے وائس آف امریکہ کی نمائندہ خصوصی گریٹا وینسا سٹیرن سے. امریکی صدر نے شمالی کوریا کو لگ بھگ 70 سال قبل جنگ کوریا کے دوران قید اور لاپتہ ہونے والے ہزاروں امریکیوں کی باقیات کی واپسی پر آمادہ کرنے کو بھی اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے اپنی تاریخی ملاقات کے بعد جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور میں منگل کے روز ہونے والی ملاقات پر ایشیا بھر میں اور دوسری دنیا کے لیڈروں نے مستقبل سے متعلق خوش امیدی کا اظہار کیا ہے. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے, جن کی سفارتی کوششوں سے یہ ملاقات ممکن ہوئی, اس امید کا اظہار کیا کہ جزیرہ نما کوریا مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو جائے گا اور امن قائم ہوگا. بیجنگ میں وزیر خارجہ وانگ یی نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ چین کی یہ خواہش تھی کہ امریکہ شمالی کوریا کے درمیان بات چیت بالآخر امن معاہدے پر منتج ہو اور جس سے کوریائی جنگ باقاعدہ طور پر ختم ہو جائے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے دورے پر آئے ملائیشیا کے صدر مہادیر محمد بن محمد کے ہمراہ اخباری نمائندوں کو بتایا کہ شمالی کوریا اگر صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے تو اس کا مستقبل تابناک ہے. اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا کہ ماسکو اس معاہدے پر عمل درآمد میں مدد کے لیے تیار ہے. پاکستان نے بھی سنگاپور میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان منگل کو ہونے والی ملاقات کو خوش آئند قرار دیا ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق, کیا رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان کا اس بارے میں؟
جی, جس طرح دنیا کے دیگر ممالک کی طرف سے اس ملاقات کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے, اسی طرح پاکستان نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی یہ جو بات چیت ہے یہ ایک بنیاد فراہم کرے گی آئندہ چل کر مزید اس طرح کے مثبت اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے. جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوریائی خطے میں امن جو ہے وہ نہ صرف اس علاقے میں بسنے والوں کے لیے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی ایک جو کوششیں ہیں اس کا حصہ بنے گا. پاکستان اس سے قبل بھی یہ کہتا رہا ہے کہ اس جو جزیرہ نما کوریا ہے وہاں پائی جانے والی کشیدگی کو تمام فریقین بات چیت کے ذریعے حل کریں, اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. تو اگرچہ پاکستان میں کے مرکزی میڈیا میں تو اس کا کوئی بہت زیادہ چرچا نہیں تھا کیونکہ ملک میں جو دیگر سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ حاوی رہی, لیکن جو وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے یہ ضرور بیان سامنے آیا جس میں اس ملاقات کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے.
جی ہاں, پاکستان کی کوشش ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ اس خطے میں بھی امن قائم ہو جہاں پاکستان اور افغانستان واقع ہیں. اور شاید اسی سلسلے میں پاک فوج کے سربراہ جو ہیں صدر اشرف غنی کی دعوت پر منگل کے روز افغانستان جا رہے ہیں.
جی بالکل, آپ نے درست کہا, آج صبح ہی وہ کابل پہنچے اور وہاں انہوں نے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان رابطوں میں بہتری آئی ہے, اگرچہ گزشتہ لگ بھگ 2 سال کے دوران تعلقات خاصے تناؤ کا شکار رہے, لیکن 6 اپریل کو جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پاکستان کی عسکری قیادت کے ہمراہ جب کابل گئے تھے اور اس موقع پر جب ان تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات چیت کی گئی تو اس کے بعد سے دو طرفہ روابط میں بہت بہتری آئی ہے. گزشتہ ماہ کے اواخر میں ہی ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آیا تھا افغانستان کا, جس میں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر اور افغانستان کے وزیر داخلہ کے علاوہ افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS کے سربراہ بھی شامل تھے. اس موقع پر بھی یہی بات چیت کی گئی کہ خطے میں امن کے لیے مشترکہ طور پر کیا کیا جا سکتا ہے اور اعتماد کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور اس موقع پر پاکستان کے فوج کے سربراہ نے کہا تھا کہ وہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایسا اعتماد ہو تاکہ دونوں ممالک اس بات کو یقین کر لیں کہ ان کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آج بھی جب یہ دورہ ہو رہا ہے تو اس میں خاص طور پر افغانستان میں امن و مساعدت کی جو کوششیں ہیں وہ اس کا محور ہیں, کیونکہ حالیہ دنوں میں افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے جو کی جانے والی کوششیں ان میں تیزی آئی ہے. گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی فوج کے سربراہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور دیگر معاملات کے علاوہ افغانستان میں امن و سلامتی کے معاملے پر بھی بات کی تھی.
جی ہاں, صدر اشرف غنی نے ابھی ایک عارضی فائر بندی کا بھی اعلان کیا تھا, اور اس کے جواب میں طالبان نے بھی کہا ہے کہ وہ عید الفطر کی چھٹیوں میں فائر بندی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حملے بھی جاری ہیں طالبان کی طرف سے, اور لوگوں کی اس میں اموات بھی واقع ہو رہی ہیں, تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملہ چل رہا ہے.
جی, آپ نے بالکل درست کہا. جب یہ جنگ بندی کی پیشکش کیا گیا تھا اعلان, تو پاکستان نے اس کو خوشائند قرار دیا تھا. اس کے بعد اگرچہ طالبان نے کہا ہے, لیکن طالبان کی جو عارضی جنگ بندی ہے یا حملے نہ کرنے کی کا اعلان ہے, وہ عید کے پہلے تین دنوں میں ہے. اور آج سے جب سے یہ جنگ بندی کا اعلان حکومت کی طرف سے جو تھا, جو کہ 20 جون تک جاری رہے گا, اس کے بعد اس طرح کے حملوں پر بہت سے حلقوں کی جانب سے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ضرور, اس امید کا اظہار بھی ضرور کیا جا رہا ہے کہ یہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں, اور شاید جو سرکاری سطح کے علاوہ ٹریک ٹو یا غیر سرکاری یا غیر رسمی سطح پر بھی بات چیت جاری ہے, اور اس کے مثبت نتائج کی توقع ضرور کی جا رہی ہے.
جی ہاں, مثبت نتائج کی توقع بہرحال رہنی چاہیے اور کوششیں جاری ہیں. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے, محمد اشتیاق, جن سے ہم بات کر رہے تھے. فیس بک لائیو سے اب اجازت لیں گے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, تو فیس بک لائیو سے اجازت. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے تھے کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں ایک وفد نے کابل میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں امن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں دونوں ملکوں کی مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی اسلام آباد سے.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر منگل کو کابل کا دورہ کیا. جنرل باجوہ نے افغان صدر سے ملاقات میں پاکستان افغانستان ایکشن پلان فار سولیڈیریٹی پر عمل درآمد کے علاوہ دو طرفہ تعلقات اور خاص طور پر امن و مساعدت کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. جنرل باجوہ کی کابل روانگی سے قبل پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان افغانستان کی اتحادی حکومت, امریکہ اور نیٹو فورسز کی طرف سے ملک میں قیام امن کی کوششوں کی کامیابی کا خواہاں ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, تاہم دو طرفہ رابطوں میں حالیہ مہینوں میں بہتری آئی ہے. مئی کے اواخر میں افغانستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, جس میں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر اور انٹیلیجنس ادارے این ڈی ایس کے سربراہ معصوم ستنکزئی بھی شامل تھے. اس دورے میں افغان وفد نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوہ سے بھی ملاقاتیں کی تھیں. اس ملاقات کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان وفد سے کہا تھا کہ طویل تنازعات سے دونوں ممالک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا, اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر خطے میں امن کا راستہ تلاش کریں. جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین کسی صورت ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. افغانستان میں امن و مساعدت کی کوششوں میں بھی حالیہ مہینوں میں تیزی آئی ہے. صدر اشرف غنی نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ رواں ماہ 20 جون تک افغان طالبان کے خلاف جنگ بندی کا غیر مشروط اعلان کیا ہے. جس کے جواب میں طالبان کی طرف سے عید الفطر کے موقع پر 3 روز کے لیے حملے روکنے کا بیان سامنے آیا۔ گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے دیگر معاملات کے علاوہ جنگ سے تباہ حال افغانستان میں امن و مساعدت کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ امریکی حکومت کی ایک اعلیٰ عہدیدار لیزا کرٹس نے گزشتہ ہفتے تصدیق کی تھی کہ امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں افغان حکومت کی مدد کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے پاس سب شمالی کوریا کے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے اور جزیرہ نما کوریا میں دیر پا امن فراہم کرنے کا موقع موجود ہے۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
منگل کے روز سنگاپور میں دستخط ہونے والے ایک معاہدے میں کم یونگ ان نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری طور پر مکمل طور سے پاک کرنے کے اپنے مضبوط اور مصمم عزم کی اثر نو توثیق کی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کو سیکیورٹی کی ضمانتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔
Today is the beginning of an arduous process. Our eyes are wide open, but peace is always worth the effort.
آج ایک ایسے دشوار عمل کی شروعات ہے جس کے خطرات اور مضمرات سے ہم پوری طرح سے آگاہ ہیں، لیکن امن کے لیے ہمیشہ ایسی کوششیں درکار ہوتی ہیں، خاص طور پر اس کیس میں۔ انہیں کئی سال قبل انجام پا جانا چاہیے تھا، ان مسائل کو بہت عرصے قبل حل کر لیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم اسے اب حل کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، جنہوں نے اس سے قبل وائس آف امریکہ کی خصوصی نمائندہ گریٹا وین سسٹرین کو بتایا کہ ہم شمالی کوریا کو جوہری طور پر عدم مسلح کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیے ایک رعایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ وہ جنگی مشقیں ختم کر دے گا جو ان کے بقول مہنگی اور بہت اشتعال انگیز ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں کم نے بتایا ہے کہ میزائل کے تجربے کی ایک بڑی تنصیب کو تباہ کیا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے کم کے اس بیان کو درست سمت کی جانب ایک پہلے قدم کے طور پر تسلیم کیا۔ اس سے قبل دونوں ملکوں نے جزیرہ نما کوریا میں پائیدار امن قائم کرنے، امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان نئے تعلقات استوار کرنے اور جنگی قیدیوں کی باقیات اور جنگی کارروائیوں کے دوران لاپتہ ہونے والے فوجی ارکان کی بازیابی کی کوششوں کے لیے کام کرنے کا وعدہ کیا۔ دونوں فریقوں نے گفت و شنید کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کا بھی وعدہ کیا۔ کم نے کہا کہ تبدیلی آ رہی ہے۔
We had a historic meeting and decided to leave the past behind and we are about to sign.
ہم نے ایک تاریخی ملاقات کی ہے اور ہم ماضی کو تقریباً پیچھے چھوڑنے والے ہیں اور ہم اس تاریخی دستاویز پر دستخط کرنے والے ہیں۔ دنیا ایک بڑی تبدیلی دیکھے گی۔ یہ الفاظ تھے شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کے۔ ٹرمپ اور کم دونوں نے اس ملاقات کے لیے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ کم کو یقینی طور پر وائٹ ہاؤس میں مدعو کریں گے۔ ٹرمپ نے جزیرہ نما کوریا میں پائیدار امن کی کوشش میں مدد پر چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ شمالی کوریا پر اس وقت تک پابندیاں برقرار رہیں گی جب تک وہ وسیع تباہی کے پروگراموں کے اپنے ہتھیاروں کا مکمل طور پر اور قابل تصدیق طریقے سے خاتمہ نہیں کر دیتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سفارتکاری درست جانب نہ بڑھی تو ان اقدامات کو بڑھا دیا جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات پر جنوبی کوریا کے لیڈروں اور عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ، سادیہ اسد کی زبانی۔
سول میں اپنی ٹرینوں کا انتظار کرتے بہت سے مسافروں نے سنگاپور میں ہونے والے اجلاس کو دیکھا۔ ان میں سے بعض افراد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کو جوہری ہتھیار تلف کرنے پر متفق ہوتے دیکھ کر بے حد مسرور تھے۔ یہ یونگ کون جنوبی کوریا کے رہائشی ہیں، وہ کہتے ہیں، میں بہت خوش ہوں کیونکہ 17 برس کی تقسیم کے بعد یہ ایک عہد ساز مرحلہ ہے۔ جبکہ بعض افراد شمالی کوریا کی جانب سے وعدے کی پاسداری سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار نظر آئے۔ شم جائی ہیون کہتی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شمالی کوریا اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، حتیٰ کہ معاہدوں پر دستخط کے بعد بھی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہی بات اس سارے معاملے میں خوش ہونے میں معنی ہے۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے صدور کے درمیان ہونے والی یہ پہلی ملاقات کوریائی جزیرے کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے، امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنازع کے پر امن حل کی جانب ایک اہم قدم خیال کی جا رہی ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے اس معاہدے کو ایک بہت ہی جامع معاہدہ قرار دیا ہے، تاہم یہ نیگوشیٹرز پر منحصر ہے کہ پابندیوں پر نرمی سے پہلے واشنگٹن کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کی شرط پر موجود اختلافات سے وہ کیسے نمٹتے ہیں۔ اس معاہدے سے متعلق معلومات اور تفصیلات میں کمی کے باوجود جنوبی کوریا کے بعض افراد صدر ٹرمپ کی جانب سے سفارتی سطح پر کی جانے والی اس پیش رفت کی تعریف کر رہے ہیں۔ سول کی ایک رہائشی جونگ سو یونگ کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ماضی کے دیگر صدور کے برعکس ٹرمپ وہ صدر ہیں جو معاہدے کو تفصیلی شکل میں سامنے لے کر آئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ایک اور رہائشی مون جائے کہتے ہیں کہ دونوں کوریائی ملکوں اور امریکہ کے درمیان اس اجلاس کی کامیابی کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تاہم مون کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری اسلحے کا مکمل خاتمہ 2 برس یا شاید اس سے زیادہ وقت لے لے، جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری اسلحے کی تخفیف کے پروگرام پر عمل درآمد جلد شروع ہوگا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہوں کی ملاقات سے دنیا میں امن کی نئی امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ بات چیت خوشگوار رہی جس سے خطے میں کشیدگی چھٹنے کی توقع ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو کے بغیر کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات میں کس کا پلہ بھاری رہا؟ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے۔
دونوں طرف خواہشات کی فہرست تو بہت لمبی تھی، لیکن امریکہ کا بنیادی مطالبہ تھا کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے۔ شمالی کوریا کا مطالبہ تھا کہ امریکہ خطے میں فوجی مشقیں بند کرے۔ سنگاپور میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات میں یہ دونوں وعدے کیے گئے۔ آگے کا سفر آسان دکھائی دیتا ہے، جس سے خاص طور پر جزیرہ نما کوریا اور عمومی طور پر پورے خطے میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن مذاکرات کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا امریکہ اور شمالی کوریا اپنی پوزیشن سے کچھ پیچھے ہٹے ہیں یا یہ ون ون سچویشن ہے؟ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے پروفیسر رسول بخش ریس کہتے ہیں کہ شمالی کوریا پابندیوں کی وجہ سے پسماندہ رہ گیا تھا، اس لیے فائدہ اس کا بھی ہے، لیکن امریکہ کو زیادہ بڑی کامیابی ملی ہے۔
میرا خیال ہے سب سے بڑی کامیابی تو امریکہ کو ہوئی ہے کہ ان کی پالیسی کا ایک بہت بڑا مقصد اس خطے میں یہ رہا ہے کہ شمالی کوریا ایٹمی ویپنز نہ بنا سکے، اس ٹیکنالوجی کو دوبارہ کہیں ڈبے میں بند کیا جائے، ختم کیا جائے۔ شمالی کوریا کے لیے بھی یہ کامیابی ہے کہ جو پابندیاں اس پر لگی ہیں اس سے وہ ملک بالکل پسماندہ رہ گیا ہے، اب وہاں سے وہ نکل سکتا ہے۔ تو کامیابی دونوں جانب ہے، لیکن جو امریکہ کی کامیابی ہے اس کا پلڑا مجھے بھاری نظر آتا ہے۔
سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اصل کامیابی شمالی کوریا کی ہے۔ کل تک جس ملک اور جس لیڈر کو دنیا میں تنہا کر دیا گیا تھا، آج امریکہ نے اس سے مذاکرات کیے ہیں اور اس کے مطالبات تسلیم کیے ہیں۔
سفارتی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے یہ زیادہ بڑی فتح شمالی کوریا کی ہے، کیونکہ کل تک شمالی کوریا اور ان کے لیڈر کم جونگ ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تنہا ہیں، یہ اکیلے ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اب وہ برابری کی بنیاد پر انہوں نے امریکہ کے صدر سے بات بھی کی ہے، مذاکرات بھی کیے ہیں، اور وہ مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ بھی ہوا ہے جس میں شمالی کوریا کے بنیادی جو مفادات تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہوا ہے۔
چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اخبار گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر ہو شی جن نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ان مذاکرات میں چین کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ چین ان مذاکرات کا اصل سہولت کار تھا۔ دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے کہا کہ ان مذاکرات کی کامیابی چین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی۔
جی، میرے خیال میں چین کا بہت اہم اس میں کردار تھا۔ چین اور شمالی کوریا میں بہت گہرے تعلقات ہیں، ہمیشہ شمالی کوریا جو ہے چین کی طرف دیکھتا ہے۔ چین نے اپنے آپ نے دیکھا کہ اقتصادی اور معاشی امداد ہمیشہ شمالی کوریا کو دی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو پالیسی اپنائی ہے شمالی کوریا نے، یہ چین کو اعتماد میں لے کر اپنی یہ پالیسی اپنائی ہے۔
عالمی رہنماؤں نے بھی مذاکرات کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا کہ وہ مذاکرات سے پہلے گزشتہ رات ٹھیک سے سو نہیں سکے۔ ایک بار پھر ملائیشیا کے وزیر اعظم بننے والے مہاتیر محمد نے کہا کہ فریقین کو سمجھنا چاہیے کہ خوشگوار نتائج کے لیے دوسرے کی کچھ باتیں ماننا پڑتی ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سنگاپور میں ملاقات کے بعد وائس آف امریکن سے منسلک سینئر صحافی گریٹا وین سسٹرن سے ایک خصوصی انٹرویو میں ٹرمپ نے تفصیلات بیان کی کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان کیا کچھ زیر بحث آیا۔ اس انٹرویو کی تلخیص کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
What surprised you today about Kim Jong-un?
Kim Jong-un کے بارے میں کیا چیز آپ کے لیے نئی تھی؟
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people. Not that I'm surprised by that, but he loves his people. And I think
وہ زبردست شخصیت کے مالک ہیں. وہ بہت ہنس مکھ اور ذہین ہیں. بہت زبردست مذاکرات کار. اور صرف یہی نہیں, وہ حیران کن حد تک اپنے عوام سے محبت کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے زبردست معاہدے کی شروعات کر دی ہیں. ہم شمالی کوریا کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے جا رہے ہیں.
So you put the human rights issue on the table today and he reacted how?
کیا آپ نے انسانی حقوق کے بارے میں بھی ان سے بات کی اور اس پر کم کا رد عمل کیا تھا؟
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
ہماری گفتگو میں 90% وقت جوہری اسلحے سے دستبرداری پر گزرا, لیکن ہم نے دیگر کئی معاملات پر بھی گفتگو کی ہے, بشمول انسانی حقوق کے. باقیات کی واپسی بڑا اہم عنصر ہے اور ہم نے کافی چیزیں دستاویزات میں شامل کی ہیں.
Give me some sort of behind the scenes. Did you issue an ultimatum to him? Did he issue an ultimatum to you? No, what was the reaction to back and forth?
Not an ultimatum. We, you know, we've been dealing for 3 months really, and we've been dealing through our various representatives including Secretary of State.
کیا ہوا, کیا آپ نے کم جونگ ان کو الٹیمیٹم دیا یا انہوں نے آپ کو؟ اندر کیا کچھ چل رہا تھا؟
نہیں, کوئی الٹیمیٹم کسی طرف سے نہیں ہے. ہم گزشتہ 3 ماہ سے اس پر کام کر رہے تھے. بشمول وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ہمارے نمائندے رابطے میں تھے. ہم نے زبردست کام انجام دیا ہے. آپ جانتی ہو, میں 25 گھنٹے سے نہیں سویا اور مسلسل کام کر رہا ہوں. یہ بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے مذاکرات شروع کر دیے. مجھے اس پر فخر ہے, ورنہ کسی جنگ پر بات ختم ہوتی اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں جاتی.
کیا اب ہماری فوجیں جنوبی کوریا میں رہیں گی؟
Yeah, they're going to stay. We didn't even discuss that. That wasn't discussed. We are going to get out of the war games.
جی, وہ موجود رہیں گی. ہم نے اس پر بات نہیں کی. جنگ کے کھیل سے باہر نکل رہی ہیں. اس پر بہت زیادہ وسائل خرچ ہوتے ہیں.
What do you think he thought of you after he left?
آپ کے خیال میں وہ آپ کے بارے میں کیا رائے لے کر گئے ہیں؟
I think he liked me and I like him and I understand the past.
میرے خیال میں وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور میں ان کو پسند کرتا ہوں. ماضی میں وہ ایک مشکل آدمی تھے, لیکن اب ہم بہتر جگہ پہنچ گئے ہیں. وہ ذہین ہیں اور اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں.
What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
آپ شمالی کوریا کے عوام کو براہ راست کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them. And
میں یہ کہوں گا کہ جو شخص آپ سے مخاطب ہے, وہ آپ کے لیے زبردست احساسات رکھتا ہے. وہ ان کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہماری کیمسٹری بہت اچھی ہے.
See you all the way from Washington.
That's true. It's been a long time. At some point I'll be able to go to sleep, I think, you know, get a little rest.
Indeed. Have a safe trip back, sir. Thank you, sir.
Great honor. Thank you.
Thank you.
وائس آف امریکہ سے منسلک سینئر صحافی گریٹا وین سسٹرن سے صدر ٹرمپ کے خصوصی انٹرویو کے اقتباسات آپ نے سنے. اسپین نے پیر کے روز ایک جہاز کو داخلے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے, جس پر 600 تارکین وطن سوار ہیں. اس سے پہلے اٹلی اور مالٹا نے اسے لنگر انداز ہونے سے انکار کر دیا تھا. اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے, جنہوں نے ایک ہفتہ پہلے عہدہ سنبھالا ہے, جہاز کو اجازت دی کہ وہ شمالی بندرگاہ ویلنسیا میں لنگر انداز ہو جائے. کل 629 افراد کو لے کر, جن میں 100 بچے بھی شامل ہیں, یہ جہاز اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا. اس سے پہلے اس جہاز ایکویریس نے ہفتے کے روز لیبیا کے ساحل پر تارکین کو بچایا تھا. اٹلی نے اصرار کیا تھا کہ چھوٹے جزیرے والا ملک مالٹا انہیں پناہ دے, لیکن مالٹا نے بھی انکار کر دیا تھا. امریکہ کی قیادت میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد نے شدت پسند تنظیم کے بچے کچھ جنگجوؤں کے خلاف اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں, اور اتحاد کی جانب سے شام اور عراق میں فضائی حملوں میں رواں سال مارچ کے مقابلے میں 300 گنا اضافہ ہو گیا ہے. بین الاقوامی اتحاد نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس نے مئی کے مہینے میں شام اور عراق میں داعش کے اہداف پر 225 حملے کیے, جو 2 ماہ قبل کیے جانے والے حملوں سے 304 گنا زیادہ ہیں. اتحاد نے رواں سال مارچ میں داعش پر کل 74 حملے کیے تھے. امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں اضافہ اس بات کا مظہر ہے کہ شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے ایک بار پھر اپنی توجہ وادی فرات میں داعش کے خلاف کاروائیوں پر مرکوز کر دی ہے. آپریشن راؤنڈ اپ کے عنوان سے جاری یہ آپریشن امریکہ کی جانب سے اپنے اتحادیوں ترکی اور ایس ٹی ایف کو ایک دوسرے سے لڑائی روکنے اور اپنی کوششیں داعش کو شکست دینے پر مرکوز رکھنے کے کئی ماہ سے جاری مطالبات کے بعد شروع ہوا ہے۔ عالمی برادری کے ان خدشات میں اضافے کے ساتھ کہ سعودی عرب یمن کے ساحلی شہر حدیدہ پر فوجی کارروائی کا آغاز کرنے والا ہے، امریکہ نے تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر اس کا پرامن حل تلاش کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے سوموار کو ایک بیان میں کہا کہ میں نے متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے ساتھ بات کی ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستانی اور غیر ملکی غیر سرکاری تنظیموں یعنی این جی اوز کے لیے باضابطہ قوانین طے کر دیے گئے ہیں۔ ان کے تحت این جی اوز کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان میں این جی اوز اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے رقوم کی منتقلی سمیت دیگر قواعد و ضوابط پر مشتمل نیا قانون وضع کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ تنظیمیں کسی بھی طرح کی سیاسی مہم کا حصہ نہیں بن سکتی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی ایس ای سی پی کی طرف سے وضع کردہ قواعد و ضوابط میں کہا گیا ہے کہ ایسی رجسٹرڈ تنظیمیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر منتخب عوامی نمائندوں کے لیے کسی سیاسی مہم اور نہ ہی کسی ایسی سرگرمی میں حصہ لے سکتی ہیں جس میں کسی سیاسی جماعت کا کردار ہو۔ این جی اوز اور آئی این جی اوز کو سیاسی جماعتوں، افراد یا کسی گروپ کو فنڈز فراہم کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے اپنے ہاں کام کرنے والی مقامی اور بین الاقوامی این جی اوز کے لیے رجسٹریشن سمیت نئے ضوابط متعارف کروائے تھے۔ یہ تنظیمیں ایس سی پی کے پاس بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اس لیے ادارے نے رقوم کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے اقدام کے سلسلے میں تنظیموں کے مالی امور سے متعلق یہ نیا قانون وضع کیا ہے۔ قواعد میں غیر سرکاری تنظیموں سے کہا گیا ہے کہ تنظیموں کو 3 سال کے لیے لائسنس جاری کیے جائیں گے اور اس دوران کمیشن اسے منسوخ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ مزید برآں ان تنظیموں کے اخراجات کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ یہ حاصل ہونے والے منافع کو صرف تنظیم کے کاموں اور اس کے مقاصد کے فروغ کے لیے ہی استعمال کر سکتی ہیں اور اس کا کوئی بھی حصہ کسی اور مد میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ملنے والے عطیات اور فنڈز کی منتقلی صرف باقاعدہ بینکوں کے ذریعے ہی کی جائیں گی، لیکن 25,000 سے کم رقم کیش کی صورت میں وصول کی جا سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران کی سزائے موت کی اپیل خارج کر دی ہے۔ زینب کے والد کا مطالبہ تھا کہ مجرم کو سرعام پھانسی دی جائے۔ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران علی کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے پھانسی کا حکم برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منصور احمد ملک نے مجرم عمران علی کی اپیل خارج کی۔ زینب قتل کیس کے مجرم عمران علی نے سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی، جسے منگل کے روز کیس کی سماعت میں مسترد کر دیا گیا ہے۔ زینب قتل کیس میں زینب کے والد امین انصاری کے وکیل اشتیاق احمد نے سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ مجرم عمران علی کسی رعایت کا مستحق نہیں۔
ملزم عمران کے وکیل نے یہ استدعا بھی کی کہ اس کی جو سزائے موت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے لیسر پنشمنٹ میں، لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ چونکہ ایسا جو جرم تھا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، لہٰذا اس کے اس جرم کی بنا کے اوپر اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔
سماعت کے بعد زینب کے والد ملک امین انصاری نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مجرم عمران کی سرعام پھانسی کا مطالبہ دہرایا۔
میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں اور پنجاب حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ مجرم کو سرعام عبرت بنایا جائے تاکہ ہمارے آنے والی بچیاں بچے جو ہیں ان کی حصے محفوظ ہو سکیں، اور سرعام سزائے موت سے ہمارے دل کو بھی تھوڑی سی بہت شفیع ہوگی۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 17 فروری 2018 کو زینب قتل کیس کے مرکزی ملزم عمران کو 4 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا تھا، جسے مجرم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے 20 مارچ 2018 کو اس کی اپیل خارج کر دی تھی۔ مجرم عمران نے پنجاب کے ضلع قصور سے اغوا کیے جانے والی 7 سالہ بچی زینب کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا، جس کی لاش 9 جنوری 2018 کو ایک کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی۔ مجرم کے خلاف دیگر 7 بچیوں سے زیادتی اور قتل کے مقدمے بھی زیر سماعت ہیں۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے کہا ہے کہ پاکستان میں سماجی حقوق دبانے کی خاموش کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الیکشن سن 2018 اور میڈیا کے حوالے سے منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں یہ بات کہی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں سیاسی اور سماجی حلقوں نے ملک میں آزادی اظہار کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ منگل کو آزادی اظہار کو درپیش خطرات اور آئندہ انتخابات کے عنوان سے اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور سرگرم سماجی کارکن فرحت اللہ بابر نے دعویٰ کیا کہ ملک میں خاموش بغاوت ہو چکی ہے اور ان کے بقول انتخابات سے قبل ملک میں سول حکومت با اختیار نہیں۔
یہ جو ٹک ٹو پنجوں کے بل پر آ کر تاکہ آواز کسی کو سنائی نہ دے، یہ کو ہو چکا ہے۔ اور اس کریپنگ کو کے نتیجے میں دو چیزیں آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سیویلین اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہے بٹ دے ہیو نو پاور، اور دوسری چیز جو سامنے آئی ہے جو آپ کا آج کا موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحافت کو آزادی ہے، میڈیا آزاد لگتا ہے بٹ اٹ از ود آؤٹ فریڈم۔
ان کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار کی صورتحال تسلی بخش نہیں اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے، ٹی وی چینلز کی غیر اعلانیہ بندش اور اخبارات کے خلاف کارروائیاں دیکھنے میں آ چکی ہیں۔ اس ضمن میں ملک کے طاقتور ترین تصور کیے جانے والے ادارے فوج کی دیگر امور میں مداخلت کی طرف انگشت نمائی کی جاتی رہی ہے، لیکن فوج کے ترجمان ایسے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہی اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ فرحت اللہ بابر نے مطالبہ کیا کہ توہین عدالت اور سائبر کرائم کے قانون میں مناسب ترامیم کی ضرورت ہے۔ سیمینار میں شریک جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو دلیل کے ساتھ اپنی صفائی دینے کا حق حاصل ہے، اور اگر ملک کو آگے چلانا ہے تو ہر کسی کو اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ ان کے بقول اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر کام کرنے سے صورتحال میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔
فوج ہے، ادارہ ہے، ناگزیر ہے، ریاست کا تحفظ کرتا ہے، سرحدات کا تحفظ کرتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں۔ اب سیاست میں قدم رکھنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم محترم ہیں، آپ ہم پہ تنقید کیوں کریں؟ عدلیہ محترم ہے، عدل و انصاف کا ایک ادارہ ہے ہمارے پاس، ناگزیر ادارہ ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چلا کرتے۔
دریں اثنا اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات سید علی ظفر کا کہنا تھا کہ حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے اور انتخابات میں وہ کسی بھی طرح کی الزام تراشیوں کی بجائے آئین میں تفویض کردہ اختیارات کے تحت اپنے فرائض انجام دے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے گھریلو تشدد اور گینگز کے تشدد کے متاثرین کو پناہ دینے سے انکار کیا ہے۔ اس کی رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔
پناہ کی تشریح کے زمرے کو محدود کرنے سے امکانی طور پر ہزاروں لوگوں کے لیے امریکہ میں قانونی طور پر داخلے کا راستہ مسدود ہو جائے گا۔ پیر کے روز سیشنز نے کہا کہ محض یہ حقیقت پناہ کے کسی دعوے کا جواز نہیں بن سکتی کہ کسی ملک کو امکانی طور پر کچھ مخصوص جرائم سے مؤثر طور پر نمٹنے میں مسائل درپیش ہیں، یا یہ کہ کچھ آبادیاں امکانی طور پر جرائم سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ The world will know what our rules are and great numbers will no longer undertake this dangerous journey۔ دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ضابطے کیا ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب زیادہ عرصے تک یہ خطرناک سفر اختیار نہیں کرے گی۔ غیر قانونی تارکین وطن اور بے بنیاد دعووں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سچ ہے۔ غیر قانونیت کی توسیع کے کسی برے سلسلے کی بجائے ایک اچھا سلسلہ وجود میں آئے گا۔ یہ الفاظ تھے امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے، جنہوں نے کہا کہ تارکین وطن قانون کی بالادستی کو نقصان پہنچاتے ہوئے پناہ کے سسٹم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ امیگریشن کے ججز کے لیے دعووں کی صداقت پر مزید وضاحت فراہم کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سن 2011 سے پناہ کے دعووں میں 10 گنا سے زیادہ اضافے اور پکڑو اور رہا کرو نامی ان پالیسیوں کی مخالفت کی حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے جو تارکین وطن کو ایک سست اور قانونی نظام میں کسی عدالتی سماعت کے انجام پانے تک امریکہ میں رہنے کی اجازت دیتی ہیں، بہت پہلے پناہ کے امریکی سسٹم کی درستگی پر زور دے چکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسپین نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ پناہ کے متلاشی 629 افراد کے بحری جہاز کو ویلنسیا میں اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دے گا۔ اس سے پہلے ایکویریس نامی امدادی جہاز اس وقت سے بین الاقوامی پانیوں میں سفر کر رہا ہے جب سے اس نے ان نقل مکانی کرنے والوں کو لیبیا کے ساحل سے پرے ایک اسمگلر کے جہاز سے اپنی حفاظت میں لیا تھا۔ مالٹا اور اٹلی پہلے ہی اس جہاز کو اپنے ساحلوں پر لنگر انداز ہونے سے منع کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ اپنے اپنے ہام پہلے سے موجود پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ امدادی جہاز ویلنسیا تک 1400 کلومیٹر کا سفر کر پائے گا یا نہیں، اور کیا ان نقل مکانی کرنے والوں کو یورپی یونین کے رکن ممالک میں اترنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ اس بارے میں سلاتی سہوگ کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
امدادی بحری جہاز گزشتہ ہفتے کے روز سے بحیرہ روم کے پانیوں میں سفر کر رہا ہے۔ پیر کے روز امدادی کارکنوں کا کہنا تھا کہ جہاز پر مزید چند روز کی ضرورت کی خوراک اور پانی موجود ہے، تاہم جگہ کی کمی ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز سے منسلک ایل او اے ویمارٹ کا کہنا ہے، ہمارے پاس اتنی خوراک اور پانی موجود ہے کہ آئندہ 2-3 روز تک ان لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں، لیکن ہماری خواہش یہ نہیں ہے کیونکہ جہاز پر بھیڑ حد سے زیادہ ہے۔ لوگ ڈیک پر سو رہے ہیں، یہ بالکل بھی آرام دہ نہیں ہے۔ لوگ کمزور، تھکے ہوئے اور ہلکان ہیں۔ اسپین کی حکومت نے اس وقت جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دی ہے جب یورپی یونین اور پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی نے بحیرہ روم کے کنارے آباد ملکوں کو اپیل کی کہ ان افراد کو اس وقت تک جہاز سے اترنے کی اجازت دیں جب تک ان کی حتمی منزل کا تعین نہیں ہو جاتا۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی کی ترجمان کارلوٹا سامی کا کہنا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس جہاز پر 123 سے زیادہ بچے ہیں۔ مبینہ طور پر ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں جلنے سے گہرے زخم آئے ہیں، وہ لوگ جو تشدد اور بدسلوکی کا شکار ہوئے۔ تارکین وطن کا حالیہ بحران ایک ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب جنوبی یورپی ممالک پناہ کی تلاش میں آنے والے لوگوں کی نا ختم ہونے والی تعداد کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سمندر کے ذریعے شمالی افریقہ سے وہاں آتے جا رہے ہیں۔ اسپین میں لنگر انداز ہونے کی اجازت دینا ایک عارضی حل ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اسپین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل کا کہنا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ اٹلی کا یا اسپین کا مسئلہ ہے، یہ یونان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ یورپ کا مسئلہ ہے۔ اس فیصلے کو یکجہتی کے ساتھ ایک عزم اور ٹھوس انداز میں یورپی یونین کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جس کے معنی ہیں کہ اس مسئلے سے چاہے کوئی بھی نبرد آزما ہو، ہم سب اس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران 600,000 سے زیادہ افراد کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچ چکے ہیں اور نئی حکومت مزید لوگوں کو پناہ دینے سے انکار کر رہی ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم گوسیپے کانٹے کا اس بارے میں کہنا ہے، ہم نے یورپ سے کہا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر نقل مکانی کا بوجھ اٹھائے اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑے، جیسا کہ گزشتہ چند برسوں سے ہو رہا ہے۔ ہمارا اشارہ اسی جانب ہے، اس لیے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ اسپین کی حکومت کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے۔ ڈبلن ریگولیشن نامی یورپی یونین کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ ترک وطن کرنے والے ایسے افراد جو یورپ میں پناہ لینے کے خواہش مند ہیں، سب سے پہلے اسی ملک میں درخواست دیں جہاں وہ سب سے پہلے پہنچے تھے۔ لیکن ان قواعد و ضوابط سے شمالی افریقہ کے ساحلوں سے قریب ترین بحیرہ روم کے کنارے آباد یونان، اٹلی اور مالٹا جیسے ملکوں کو کچھ زیادہ ہی بوجھ اٹھانا پڑا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انسانی بحران کے حوالے سے شام دنیا کا بدترین ملک بن چکا ہے۔ 13 لاکھ افراد بے گھری، فاقوں، بیماریوں، ہلاکتوں اور طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہیں بین الاقوامی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی ایک رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹ کے مطابق جنوری اور اپریل کے درمیانی عرصے میں شام میں تقریباً 10 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 7 برسوں کی اس جنگ میں اتنے کم عرصے کے دوران مجبوراً گھر بار چھوڑنے والے افراد کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ گزشتہ برس سے ان لوگوں کی تعداد جن تک پہنچنا بہت مشکل تھا 4.5 ملین سے کم ہو کر 2 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد متاثرہ افراد تک پہنچانا اب بھی مشکل ہے۔ اقوام متحدہ اس کا الزام مسلسل جاری تنازع، بیوروکریسی کے مسائل اور شامی حکومت کی جانب سے اقوام متحدہ کے قافلوں کو متاثرہ علاقوں تک رسائی نہ دینے پر عائد کرتا ہے۔ شام کے تنازع سے متعلق علاقائی سطح پر اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے کوآرڈینیٹر پانوس مومتزس کا کہنا ہے کہ اس سارے آپریشن کو رقم کی کمی کا شدید طور پر سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے 3.4 بلین ڈالرز کی اپیل کے جواب میں محض 27% رقم ہی مل پائی ہے۔
With the low level of funding, the high acute level of emergency, the massive displacement, including evacuations that have taken place,
ہنگامی صورتحال میں مسلسل اضافہ، بڑے پیمانے پر بے گھری اور بے دری کے اس ماحول میں فنڈز کی فراہمی میں ہونے والی یہ کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تھوڑے سے گزارا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم واقعی بے حد غربت کا شکار ہیں۔ ویئر ہاؤسز بالکل خالی ہو رہے ہیں، ہمیں 24 گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ممزز کہتے ہیں کہ شمالی ادلیب میں لڑائی میں حالیہ اضافہ بہت پریشان کن ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2.5 ملین افراد ادلیب میں بہت سخت رش اور گنجائش سے کہیں زیادہ بھری ہوئی جگہ پر رہنے پر مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ ادلیب میں بے گھر ہونے والے افراد کو بنیادی ضروریات کی چیزوں کی فراہمی یقینی بنائے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں کام کرنے والی مقامی اور غیر ملکی این جی اوز کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مرتب کردہ قوانین کا مقصد منی لانڈرنگ اور غیر قانونی رقوم کی منتقلی کی روک تھام ہے۔ ایس سی سی پی کے ترجمان ساجد گوندل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مالیاتی امور کی نگرانی اور اس کو باقاعدہ شکل دینے کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے۔ مزید جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
ایس ایس سی پی کا کہنا ہے کہ کمپنی ایکٹ میں ترامیم کر کے اسے وقت کے تقاضوں کے عین مطابق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئے قواعد و ضوابط میں کوئی نئی بات نہیں۔ ایس ایس سی پی کے ترجمان ساجد گوندل کہتے ہیں
اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں۔ ایکچولی آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے کمپنیز ایکٹ 2017 جو ہے نا لاسٹ ایئر انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا کمپنیز آرڈیننس 1994 چل رہا تھا، تو کمپنی اس سے پہلے جو یہ جو سیکشن 42 کی کمپنیز ہیں ناٹ فار پروفٹ، وہ ریگولیٹ کی جاتی تھی آرڈیننس کے تحت، اور آرڈیننس کے تحت الگ سے کوئی ریگولیشنز نہیں بنے ہوئے تھے، صرف چند ایک سرکولر تھے جس کے تحت ان کی لائسنسنگ کا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، اور یا ان کا لائسنس کا رینیول کا اس میں کیا گیا تھا نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ کیونکہ نیا جو ایکٹ آیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017، اس کے بعد کیونکہ تمام جو ریگولیشنز تھے وہ ریوائز ہو رہے ہیں تمام ایریاز کے نئے ایکٹ کے مطابق، نئے ایکٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق، تو اسی لیے اب جو ہے یہ فرسٹ ٹائم ریگولیشن انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں سیکشن 42 کمپنیز کی ریگولیشنز کے لیے اور ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے۔ اس کے اندر یعنی کہ پہلے جو تھے جو ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفیکیشن آیا تھا یا سرکولر آتے رہے تھے اس کے تحت، وہ ان سب کو اسی کے اندر کر دیا گیا اور ایک یعنی کہ اسٹریم لائن سسٹم کر دیا گیا، اسی کے لیے یہ ریگولیشنز کیے گئے ہیں۔ اور یہ فرسٹ ٹائم ریگولیشن آئے، اس سے پہلے ریگولیشنز نہیں تھے، سرکولرس کی بیس پہ اور نوٹیفیکیشنز کی بیس پہ اس کو ریگولیٹ کیا جاتا تھا۔
ایس ای سی پی کے نئے قوانین کے تحت پاکستان میں مالیاتی امور کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے
اس میں دوسری جو اہم چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے اندر جو پاکستان کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ رجیم ہے اس کو ذرا ٹائٹن کیا گیا ہے، اس طریقے سے جو ٹیرر فائنانسنگ کے رجیم ہے اس کو بھی ٹائٹ کیا گیا ہے، تو اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا، اس کو شامل کر لیا گیا ہے کہ جو سیکشن 42 کی کمپنیز ہوں گی وہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کی گائیڈ لائنس ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کریں گی، اور اینٹی ٹیرر فائنانسنگ کی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کو بھی وہ امپلیمنٹ کریں گی۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریگولیٹر کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، لیٹس سے اگر انہیں بہت بڑا ڈونیشن آتا ہے تو اس ڈونیشن
کہتے ہیں کہ عالمی تقاضوں کو عین مطابق پاکستان میں مالیاتی نظام کو قواعد و ضوابط کے مطابق ڈھالنے کا عمل جاری ہے. توقع ہے کہ اسے باقاعدہ شکل دینے کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا.
یہ بیسیکلی جو ہے اس سے پہلے بھی ایس سی سی بی جب سے کمپنیز ایکٹ آیا ہے 2017, اب یو نو کمپنیز ایکٹ جو ہے اس کو کارپوریٹ جو ریلیٹڈ لاز ہیں اس کی مدر کہا جاتا ہے. تو اتنا بڑا لا ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر مہینے دو مہینے بعد جو ہے ایس سی سی پی کوئی نہ کوئی نیا ریگولیشن جو ہے وہ نکال رہا ہے, کیونکہ 1984 سے لے کے اب تک دیر آر سم ڈزنز آف ریگولیشن ایریاز جس کو کمپنیز ایکٹ ریگولیٹ کرتا ہے, مطلب اسٹارٹنگ فرام کیپیٹل مارکیٹ سے لے کے تو انشورنس اور کمپنی رجسٹریشن اور تمام آڈر فارمز ہوتی ہیں, ہر ایریا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو ہر ایریا کے لیے اسپیسیفک ریگولیشنز جو ہیں لا کے تحت آپ کو پتا ہے پروویژنز ہوتی ہیں بنانے کی, تو وہ بیسیکلی یہ اس ایکسرسائز کا حصہ ہے کہ جو ریگولیشنز نئے نئے بنائے جا رہے ہیں, تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنا ایک ریگولیشن نئے ایکٹ کے مطابق بنا رہا ہے جسے ہم اسی کے مطابق جو ہے جو کیونکہ پہلے کوئی اسٹریم لائن سسٹم نہیں تھا, اب لا کے تحت ایک اسٹریم لائن پراپر ریگولیشن انٹروڈیوس کیے گئے ہیں جس میں اس کی لائسنسنگ کیسی ہوگی, ان کے فٹ اینڈ پراپر کرائیٹیریاز کیا ہوں گے, اس طریقے سے ان کے جو ڈونیشن آئیں گے اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی, ڈونر آڈٹ ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بتایا گیا ہے, اس طریقے سے جو اس کے بینیفیشریز ہوں گے اس کی بتایا گیا, جو پروموٹرس ہوں گے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا وہ کیسز کس حد تک انوالو ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے اسپیسیفکیشنز آپ کو بتایا جو ریگولیشنز میں جو دی جا سکتی ہیں وہ اس میں دے دی گئی.
این جی اوز کے مالیاتی امور کی نگرانی سخت کرنے کے علاوہ اس کے سیکورٹی کے پہلو کو دیکھنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقتصادی ڈویژن میں بھی این جی اوز کی رجسٹریشن لازمی کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ 3 برسوں سے تمام این جی اوز کی تطہیر کا عمل جاری ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
نماز اور دیگر عبادات رمضان المبارک کا خاص حصہ ہیں. امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر اروڑا کے مسلمانوں کے لیے دارالتوحید مسجد خاص اہمیت کی حامل ہے. یہ مسجد پوری کمیونٹی کی توجہ کا مرکز ہے. اس میں سوئمنگ پول, ٹینس کورٹ اور جم بھی قائم ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار عالم برہان نے اپنی رپورٹ میں اس مسجد کے حوالے سے بات کی. کولوراڈو کے شہر اروڑا میں قائم دارالتوحید مسجد میں ہر جمعے کو 200 سے زائد مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. کئی برسوں تک اس مسجد کی عمارت بوسیدہ اور خستہ تھی, لیکن 2015 میں مسلمانوں نے اس عمارت کو خرید لیا اور اس کی دوبارہ تعمیر کی. امریکہ میں مقیم مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ کس طرح اپنی اگلی نسل کے سامنے اسلامی تعلیمات کو بیان کرے اور اسلامی روایات کو منتقل کرے. دارالتوحید مسجد کے امام کریم ابو زید کا کہنا ہے,
Having only a musalla, a place where you come and pray, is not going to help our children, is not going to attract them to our
مصلی. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ آ کر نماز پڑھتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا, چنانچہ بچوں کو اس طرف لانے کے لیے دوسری ترغیبات کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ کو معاشرتی پہلو بھی پیش رکھنا ہوتا ہے, مثلاً کھیل اور تفریح کا پہلو. لہٰذا ہم نے اس مرکز کو خریدا جو ہمارے کمیونٹی کے قریب تھا. اس طریقے کے سود مند نتائج سامنے آئے. بہت سے بچے مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور کھیلتے کودتے بھی ہیں. مسلم کمیونٹی نے اس مرکز کو $25,00,000 میں خریدا اور آہستہ آہستہ اسے تعمیر کر کے اسلامی مرکز میں ڈال دیا. ایگزیکٹو کونسلر ڈائریکٹر نبیل کا کہنا ہے,
So some brothers come and lift weights and everything here, mashallah. So the youth especially, they like this space, they come and exercise.
کچھ ہمارے بھائی یہاں پر اپنے ویٹ لفٹنگ کے لیے آتے ہیں. ماشاءاللہ نوجوان خاص کر ان کو پسند کرتے ہیں. یہ عام ورزش بہت کچھ سکھاتی ہیں. ہمارے پاس بچوں کے کھیلنے کے لیے کمرہ بھی ہے اور ماشاءاللہ 4 سے 5 سال سے کم عمر کے بچے یہاں آتے ہیں. یہ ایک اچھا پروگرام ہے جہاں وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. شروع میں اس کمیونٹی کو خریدنے اور بحالی کے کام میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ عمارت عام لوگوں کے لیے کھول دی گئی تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو پسند کرنا شروع کر دیا اور مقامی رہائشی یہاں آنا شروع ہو گئے, جن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے کسی بھی ایسی اطلاع کے لیے جس سے النصرہ فرنٹ یا اے این ایف دہشت گرد گروپ کے لیڈر محمد الجولانی کی شناخت ہو سکے یا اس کا اتا پتہ معلوم ہو سکے، $1 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کی ہے۔ النصرہ فرنٹ کے کسی لیڈر کے لیے ریوارڈز فار جسٹس کے تحت یہ پہلی انعامی پیشکش ہے۔ النصرہ فرنٹ القاعدہ کی شامی شاخ ہے۔ 2013 میں الجولانی نے داعش سے باضابطہ طور پر علیحدگی کے بعد القاعدہ اور اس کے رہنما ایمان الزواہری سے وفاداری کا عہد کیا۔ سن 2016 میں ایک ویڈیو میں جو آن لائن پوسٹ کی گئی، الجولانی نے القاعدہ اور الزواہری کی تعریف کی اور دعویٰ کیا کہ اے این ایف اپنا نام تبدیل کر کے ہبہت فتح الشام رکھ رہا ہے۔ الجولانی کی قیادت میں اے این ایف نے پورے شام میں متعدد دہشت گرد حملے کیے ہیں جن میں اکثر شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اپریل سن 2015 میں اے این ایف نے مبینہ طور پر شام میں ایک چوکی سے تقریباً 300 کرد شہریوں کو اغوا کیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ جون سن 2015 میں اے این ایف نے شام کے ادلب صوبے کے ایک دروز گاؤں میں 20 مکینوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جنوری سن 2017 میں اے این ایف نے سخت موقف رکھنے والے متعدد دوسرے گروپوں میں ضم ہو کر حیت تحریر الشام یا ایس ٹی ایس تشکیل دی۔ شام میں اے این ایف بدستور القاعدہ کی ذیلی تنظیم ہے اور جولانی اب بھی اے این ایف کا رہنما ہے جو ایس ٹی ایس میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ سن 2014 میں محکمہ خارجہ نے اے این ایف کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ اسی سال اقوام متحدہ نے اے این ایف کو اپنی تعزیراتی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ 1984 میں جب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام شروع ہوا ہے، اس کے تحت 80 سے زیادہ لوگوں کو $12.5 کروڑ سے زیادہ کی رقم دی جا چکی ہے، جنہوں نے قابل عمل اطلاعات فراہم کی جن کی مدد سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکا یا دنیا بھر میں بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکا جا سکا۔ الجولانی کے بارے میں مزید معلومات www.reversforjustice.net پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جس کسی کے پاس بھی الجولانی کے بارے میں کوئی معلومات ہوں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ ای میل کے ذریعے ریوارڈز فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کرے۔ اس کی ویب سائٹ کا پتہ ہے info@reversforjustice.net۔ شمالی امریکہ میں فون نمبر ہے 1-800-877-3927، یا آپ خط کے ذریعے اس پتے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ریوارڈز فار جسٹس، واشنگٹن ڈی سی 205-20-0303، یو ایس اے۔ تمام معلومات کو سختی سے صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے، ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے۔
مائکروفون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پاکستان میں سترات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر گلرخ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے دو اور بلٹن ہوں گے, جنہیں آپ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں. خالد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.